بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا اور دوستوں کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ سورہ ابراہیم کی آیت 22 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے قاسم رضی۔ اور سامعین، ابھی اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ سنیں گے۔ پروگرام زاویہ نگاہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد آپ روز کا مستقل سلسلہ وار پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامن، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیوم ایم 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامن، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے 43 سربراہی اجلاس کے اختتامی بیان کی ایران کی جانب سے مذمت۔ پاکستان کی افغان سرحد پر ہونے والی فائرنگ کی شدید مذمت۔ ہندوستان کے وزیر اعظم مودی نے احمد آباد میں کیا روڈ شو، بھوپندر پٹیل کی حلف برداری تقریب میں ہوں گے شامل۔ اور پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے خلیج فارس تعاون کونسل کے 43 سربراہی اجلاس کے اختتامی بیان کی مذمت کرتے ہوئے اس قسم کے بیانات کو ایرانوفوبیا کی شکست خوردہ پالیسی کا تسلسل قرار دیا ہے۔ ریاض میں ہونے والے خلیج فارس تعاون کونسل کے سربراہ اجلاس کے اختتامی بیان میں 3 ایرانی جزیروں کے بارے میں متحدہ عرب امارات کے من گھڑت دعووں کی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اس بیان میں آیا ہے کہ اجلاس میں شریک تمام سربراہان مملکت 3 جزیروں کے معاملے کے پرامن تصفیے کی غرض سے عالمی قوانین اور ضابطوں نیز بین الاقوامی قانونی جواز کا خیال رکھتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے اقدامات اور کوششوں کی بھرپور حمایت پر زور دیتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ ترجمان ناصر کنعانی نے چین کے سفیر کی دفتر خارجہ میں طلبی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ 3 جزائر ایران کی ملکیت ہیں، ہماری قلمرو کا اٹوٹ حصہ، اور ملک کے دیگر حصوں کی طرح 3 جزیروں کے معاملے پر کسی بھی ملک کے ساتھ مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران مذکورہ جزائر کے بارے میں کسی بھی طرح کے دعوے کو عدم استحکام پھیلانے، اپنے اندرونی معاملات میں اور قلمرو میں مداخلت سمجھتا اور اس کی مذمت کرتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ اور ترجمان نے واضح کیا کہ چین کے سفیر نے بھی اپنے ملک کی جانب سے ایران کی عرضی سالمیت کے احترام پر زور، اور صدر شی جن پھینگ کے دورے ریاض کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے کا مقصد علاقائی امن و استحکام میں مدد اور مشکلات کے حل کے طور پر مذاکرات سے فائدہ اٹھانے کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے خلیج فارس تعاون کونسل کو بھی نصیحت کی ہے کہ وہ علاقائی مسائل کے بارے میں اپنی سوچ تبدیل کرتے ہوئے تعمیری راستہ اختیار کرے۔ انہوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام سے مربوط مسائل کے بارے میں خلیج فارس تعاون کونسل کے بیان میں کیے جانے والے اشارے کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی معاہدے کو ناکام بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے والے ممالک آج ایران کی جانب سے ایٹمی معاہدے اور بین الاقوامی قوانین کے مکمل پاسداری کو خاطر میں لائے بغیر تہران کے جائز اور قانونی اقدامات پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ اور ترجمان نے واضح کیا ہے کہ تہران علاقائی سلامتی کو علاقے کے ممالک کے ذریعے قائم کرنے پر زور اور بین الاقوامی ضابطوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ٹیکنالوجیکل اور دفاعی پالیسیوں اور منصوبوں میں کسی بھی قسم کی مداخلت کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے افغان حکام سے چمن کی شہری آبادی پر افغان بارڈر فورسز کی بلا اشتعال اور اندھادھن فائرنگ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق دفتر خارجہ کی جانب سے پاکستان کے سرحدی علاقے چمن میں شہری آبادی پر افغان بارڈر فورسز کی اندھادھن فائرنگ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے افسوسناک واقعات دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کے مطابق نہیں ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغان بارڈر فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں 6 پاکستانی شہری جاں بحق اور 17 زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ سرحد پر شہریوں کی حفاظت کرنا دونوں فریقین کی ذمہ داری ہے، لہذا افغان حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے متعلقہ حکام اس بات کو یقینی بنانے کے لیے رابطے میں ہیں کہ صورتحال مزید خراب نہ ہو۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق افغان بارڈر فورسز نے شہری آبادی پر توپ خانے اور مارٹر سمیت بھاری ہتھیاروں سے بلا اشتعال اور اندھادھن فائرنگ کی۔ ISPR کے مطابق پاکستانی سرحدی دستوں نے جارحیت کا بھرپور جواب دیا، لیکن علاقے میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز کیا۔ ISPR نے بتایا کہ پاکستان نے صورتحال کی سنگینی کو اجاگر کرنے کے لیے کابل میں افغان حکام سے بھی رابطہ کیا اور مستقبل میں اس طرح کے کسی بھی واقعے کو روکنے کے لیے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور لوگ میری گھڑی کے پیچھے پڑے ہیں۔ لاہور میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اگر ملک ڈیفالٹ کر گیا تو ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے میڈیا کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا لوگوں کے معاشی قتل عام پر خاموش کیوں ہے۔ نئے آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نیا آرمی چیف آیا ہے، اسے وقت دینا چاہیے، ہم تو ان سے بہت امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں مہنگائی کا سب سے زیادہ شور مچایا ہوا تھا، لیکن اب پاکستان میں 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر مجھے نااہل قرار دیا گیا تو الیکشن کمیشن کی مزید کوئی عزت نہیں رہے گی۔ اپنے اعلان کے مطابق دسمبر میں ہی اسمبلیاں تحلیل کریں گے، جب ہماری تیاری ہوگی تو اسمبلیاں تحلیل کریں گے۔ سب کو پتا ہے کہ انہیں ملک کے طاقتور نے NRO ٹو دیا۔ گجرات اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی بڑی جیت کے بعد وزیراعظم نریندر مودی نے احمد آباد میں دیر رات روڈ شو کیا۔ اس دوران احمد آباد میں سڑک کے دونوں کنارے لوگوں کی بھیڑ جمع تھی، جنہوں نے وزیراعظم مودی کا شاندار خیر مقدم کیا۔ دراصل گجرات میں بھوپندر پٹیل پیر 12 دسمبر کو وزیر اعلی کے عہدے کا حلف لینے والے ہیں۔ اس حلف برداری کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے وزیراعظم مودی اتوار کی رات کو احمد آباد پہنچے۔ وزیراعظم مودی کے علاوہ بی جے پی کے قومی صدر JP نڈا، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ بھی اس حلف برداری تقریب میں شامل ہوں گے۔ بتا دیں گجرات کے وزیر اعلی کے طور پر بھوپندر پٹیل کی یہ لگاتار دوسری مدت کار ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ حال ہی میں ختم ہوئے گجرات کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی نے 182 میں سے ریکارڈ 156 سیٹوں پر جیت درج کی تھی۔ یہ گجرات کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی لگاتار 7ویں جیت ہے۔ کانگریس کو 17 اور AAP کو 5 سیٹوں پر جیت ملی ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ 2002 کے گجرات فسادات کے متاثرہ اجتماعی عصمت دری کی شکار خاتون بلقیس بانو کیس میں دائر نظر ثانی کی درخواست اور ریٹ پیٹیشن کی سماعت کر رہا ہے۔ ہندوستانی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق 11 مجرموں کو معافی دیے جانے کے خلاف بلقیس بانو کی جانب سے دائر کی گئی نظر ثانی کی درخواست کی سماعت سپریم کورٹ آج 12 دسمبر کو کرے گی، جبکہ ریٹ پیٹیشن کی سماعت 13 دسمبر کو کرے گی۔ بلقیس بانو کی اجتماعی عصمت دری اور ان کی کم سن بچی سمیت خاندان کے 7 افراد کو 2002 میں گجرات فسادات کے دوران قتل کے 11 مجرموں کی وقت سے پہلے رہائی کے خلاف پورے ہندوستان میں احتجاج کیا گیا اور سپریم کورٹ میں متعدد درخواستیں بھی دائر کی گئیں۔ اس کیس میں مجرموں کی رہائی کے بعد بلقیس بانو نے 30 نومبر کو ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور عمر قید کی سزا پانے والے 11 مجرموں کی قبل از وقت رہائی کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کی۔ درخواست میں متاثرہ بلقیس بانو نے کہا کہ وہ ملک کی تاریخ کے سب سے گھناؤنے اور غیر انسانی فعل کا شکار ہوئی اور اس غیر معمولی صدمے سے گزر کر انہوں نے خود کو مضبوط کیا اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے 17 سال طویل قانونی جنگ لڑی ہے۔ عراقی رضاکار فورس الحشد الشعبی کا کہنا ہے کہ ہم سب قاسم سلیمانی ہیں۔ عراقی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے سربراہ نے داعش پر فتح کی 5ویں سالگرہ کی مناسبت پر اس بات پر زور دیا کہ دشمن خفیہ سازش کر رہے ہیں اور کہا کہ ہم سب ابو مہدی المہندس اور قاسم سلیمانی کے ملک کے دفاع میں مصروف ہیں۔ عراق کی پاپولر موبلائزیشن آرگنائزیشن کے سربراہ فالح الفیاض نے داعش دہشت گرد گروہ پر فتح کی 5ویں سالگرہ کی مناسبت پر ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ دہشت گردی پر عراق کی فتح آنے والی نسلوں کے لیے باعث فخر ہے۔ عراق کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وا کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی پر فتح حاصل کر لی گئی ہے، اس فتح کے خالق شہدا ہیں اور ان میں سرفہرست داعش سے جنگ میں شہید ہونے والے ہمارے کمانڈر ہیں۔ الحشد الشعبی تنظیم کے سربراہ نے مزید کہا کہ تمام عراقی عوام اس فتح میں شریک ہیں اور اس عظیم کامیابی کو حمایت اور تحفظ کی ضرورت ہے۔ دشمن اب چھپ کر کام کر رہے ہیں، دہشت گردی پر فتح سے قوم کے اتحاد کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس فتح کے خلاف سازشیں مختلف طریقوں سے اور سیکورٹی، سیاسی اور سماجی استحکام کو توڑ کر کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی اخبار یدیوت اہرونوت نے رپورٹ دیا کہ شام و عراق سے مغربی کنارے میں ہزاروں ہتھیار اسمگل کیے گئے ہیں۔ ایک عبرانی اخبار نے مغربی کنارے میں مزاحمت کی توسیع کو روکنے میں صہیونی حکومت کی ناکامی کا جواز پیش کرتے ہوئے ایک رپورٹ شائع کی اور دعویٰ کیا کہ شام اور عراق سے اس علاقے میں ہزاروں ہتھیار اسمگل کیے گئے ہیں۔ عبرانی اخبار یدیوت اہرونوت نے مغربی کنارے میں صہیونی فوج کی فلسطینی مزاحمت اور مسلح جد و جہد کے شعلے کو بجھانے میں ناکامی کو جواز بناتے ہوئے ایک رپورٹ شائع کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ صہیونی فوج کی جانب سے فلسطینی مزاحمت اور مسلح جد و جہد کے شعلے کو بجھانے کی کارروائی کے دوران شام اور عراق سے اسمگل کر کے اسرائیل پہنچائے گئے ہزاروں کی تعداد میں ہتھیار برآمد ہوئے اور تقریباً مغربی کنارے میں کوئی گاؤں یا شہر ایسا نہیں جس کے باشندوں کے پاس ہتھیار نہ ہوں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام زاویہ نگاہ۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سزواری۔ اب آتے ہیں آج کی گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف۔ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان الجھنیں بدستور برقرار ہیں، باوجود اس کے کہ کہا جا رہا ہے کہ آف لائٹ مذاکرات فریقین کے درمیان جاری ہیں، لیکن نہ تو اس کی تصدیق کی جا رہی ہے پوری طور پر اور نہ ہی اس کی تردید کی جا رہی ہے۔ البتہ دونوں پارٹیاں، یا یوں کہیے کہ حکومت اور حزب اختلاف، اپنے اپنے موقف پر پوری طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
بہت شکریہ نوازش۔
علاوہ ازیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اسلام آباد سے سینئر تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ موجود ہیں۔ محترمہ فوزیہ صاحبہ، السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔
محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ، میں آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں کیونکہ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ سیاسی چپکلش یا رسہ کشی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ اور یہ الجھنیں جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان موجود ہیں، کیا ان کے ختم ہونے کا کوئی آثار کوئی دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟
آنے والے وقت میں مجھے دکھائی دیتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بالآخر مذاکرات کی میز پہ آنا چاہ رہی ہے۔ بہت سے کوارٹر سے، بہت سے وسائل جو میرے سورسز ہیں ان سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ کچھ اس قسم کے اندیا دیا جا رہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور پرائم منسٹر کی جانب سے بھی کچھ اس قسم کے اشارے آ رہے ہیں کہ وہ بھی شاید مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ملک کی معاشی صورتحال یا سیاسی صورتحال اس قدر ابتر ہو چکی ہے کہ سنجیدہ سیاستدان جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ مزید جو ایک بیان بازی, جو جس طرح بھی آپ نے کچھ باتیں کی ہیں کہ کس طرح بیان بازی چل رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ بیان بازی کے متحمل نہیں ہو سکتے. ایک سب سے اہم بات جو ہمارے جو دیکھنی ہے اور وہ دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ سب سے جو سنجیدہ بات ہے, جس طرح الیکشن کی بات کی جا رہی ہے, پری پولنگ کی بات کی جا رہی ہے, میری کچھ اکانومسٹ جو ہیں ان سے بات ہو رہی تھی جی. انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ کسی طور بھی اس قابل نہیں ہے کہ الیکشن کے اخراجات اٹھائے جائیں یا الیکشن کروایا جائے. اس کی دو وجوہات ہیں, ایک تو معاشی بدحالی کی بات کی جا رہی ہے, اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی جو فلڈ کے افیکٹڈ ایریا ہیں, اور بہت سے علاقے سندھ میں, بلوچستان میں ایسے ہیں کہ جہاں سے ابھی پانی تک نہیں نکلا, تو یہ کچھ ایسے جو زمینی حقائق ہیں اس میں. ہیلو
جی 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 آواز آ رہی ہے آپ کی مجھے جی, جی, جی.
سوری, تو اس میں کچھ ایسے حقائق سامنے آ رہے جی. ہیں کہ وہ اس کو کسی طرح بھی جو ہے وہ الیکشن نئے کی طرف نہیں جا سکتے, اپنے وقت مقررہ پہ ہی جانا جو ہے ان کے لیے ضروری ہے. ادروائز جو بات کی جا رہی ہے معاشی بدحالی کے حوالے سے یا جو بھی اس قسم کے جو فیکٹس کیے جا باتیں آ رہی ہیں, اس پہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت سنجیدہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں جی. کہ اس وقت چاہے وہ حکومت ہے چاہے اپوزیشن ہے, اس کو اس پہ سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. اور دوسری جانب جو بہت اہم جو ڈیولپمنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے, وہاں بہت اہم ڈیولپمنٹ آ رہی ہے کہ پنجاب کی جانب سے واضح اشارے ہیں کہ وہ پرویز الہی یا جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب کے صاحبزادے ہیں انہوں نے انگلینڈ میں نواز شریف سے ملاقات کی ہے, پھر کچھ مونس الہی کے بھی کچھ ایسے سامنے آئے ہیں بیانات جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں بھیجا گیا تھا. یہ ایسی جو صورتحال ہے اس میں ان کے کوئی تھوڑا سا انہیں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے تو کل یہ مونس الہی ہوں یا ان کے والد ہوں پرویز الہی, ان کا فیوچر کیا ہوگا, کیا کل کو وہ کسی صورت میں پنجاب کا حصہ بن سکیں گے یا پنجاب حکومت میں آ سکیں گے, یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے بھی سوال ہے. اور جو میری اطلاعات ہیں
جی
ایون خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے
جی
ان میں بہت زیادہ جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے ہیں انہوں نے بھی اس قسم کے اشارے دیے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے اس کو توڑنے کا یا اسمبلی کو توڑنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, پنجاب کیونکہ کافی حد تک ریلکٹنٹ ہے. اب یہ جو صورتحال ہے اس میں تو ابھی یہی اندازہ نہیں بن رہا. آج بلا شبہ میں چودھری فواد چودھری کا میں سٹیٹمنٹ سن رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ 20 تک جو ہے ہم دیکھیں گے اور 20 کے بعد اعلان کر دیں گے. مجھے نہیں لگتا کیونکہ ابھی تک جو فواد چودھری ہیں وہ اپنی پارٹی میں بھی اتنے زیادہ گڈ بکس میں دکھائی نہیں دے رہے
صحیح.
کہ جتنے بھی پچھلے دنوں میں کوئی جلسے وغیرہ ہوئے ہیں کچھ اس میں فواد چودھری آپ کو بہت پیچھے دکھائی دی ہیں, وہ آگے جو صفوں میں وہاں دکھائی نہیں دیے. تو یہ جو ان کا کہنا کہاں تک بہتر ہوگا, کیا اس کے نتائج نکلیں گے, یہ بھی ایک سوچنے والی بات
ہے. فوزیہ صاحبہ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ڈاکٹر صاحب محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ نے ایک پوری یعنی جو اس وقت کی جو سچویشن ہے کرنٹ اس پر کافی تفصیل سے روشنی ڈالی اور جیدہ جیدہ باتیں انہوں نے بیان کر دی ہیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا صورتحال متحمل ہے یا ممکن ہے پاکستان کے اندر جو موجودہ سیٹ اپ چل رہا ہے, جس طرح کے بیان ایک دوسرے کی طرف سے آ رہے ہیں, کیا یہ بیانات ہم یہ سمجھ لیں کہ صرف بیانات ہیں اور پس پردہ جو حقائق ہیں وہ کچھ اور ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سیاست میں تو بیانات سے ہی چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہ پارٹی کیا سوچ رہی ہے, یا دوسرے لفظوں میں پارٹی کا بیانیہ ہی پارٹی کا جو ہے وہ چہرہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ کس طرف قدم بڑھانا چاہ رہے ہیں. پاکستان کی سیاست بہرحال ایک بڑی پیچیدہ سیاست ہے اور بالخصوص اتنے جلدی سے مواقف بدلتے ہیں. مثلا جب عمران خان آئے اسلام آباد لانگ مارچ لے کے تو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, کوئی کسی کو توقع نہیں تھی کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی بات کریں گے. اس سے پہلے حکومت بار بار کہہ رہی تھی کہ اگر آپ مرد ہیں تو اسمبلیاں توڑیں, آپ خیبر پختونخوا کی توڑیں, آپ پنجاب کی توڑیں, آپ فلاں کی توڑیں, یعنی ادھر سے وہ اس وقت ان کا یہ موقف تھا. جب عمران خان نے کہا کہ ہم توڑ رہے ہیں تو اس کے بعد ان کا موقف بدل گیا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اسی دوران جب خان صاحب نے تھوڑا ڈیلے کیا تو پھر حکومت کو کچھ اور راستے نظر آنا شروع ہو گئے, چاہے وہ پرویز الہی کو ساتھ ملانے کی کوشش ہو یا آصف زرداری صاحب کے کوئی نئے ایڈونچرز ہوں, کچھ نہیں کہا جا سکتا ان کے بارے میں چونکہ جس انداز کی ان کی سیاست ہے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کل جو ہے بڑے تمتراک سے کہہ رہے تھے کہ آئیں توڑیں, ہم تو مقابلے کے لیے تیار ہیں. تو اس طرح بیانات جہاں ایک طرف ریفلیکٹ کر رہے ہیں وہاں ان بیانات میں تیزی سے تبدیلی بھی آ جاتی ہے. لہذا آپ بیانات کی روشنی میں اب کوئی فیصلہ کرنے میں یا تجزیہ کرنے میں بڑا یعنی ایک مشکل صورتحال درپیش ہوتی ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں, جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اپوزیشن کے جو سنجیدہ حلقے ہیں یا خود حکومت کے جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ اس نتیجے پہ ہیں کہ اس وقت پاکستان اقتصادی لحاظ سے جس مشکل سے دوچار ہے اس کے لیے کسی بڑے بریک تھرو کی ضرورت ہے. اب وہ بڑا بریک تھرو کیا الیکشن ہو سکتے ہیں یا الیکشن سے پہلے کوئی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی موضوع پہ اتفاق ہے کہ جو وقتی طور پہ اس گرتی ہوئی اقتصاد کو بچا لے. یعنی ابھی بہت سارے لوگ تو یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ٹیکنیکلی پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے, اب صرف اس کی اناؤنسمنٹ ہے اور ٹیکنیکلی چیزیں ہیں. تو اس سخت ترین صورتحال دیکھیں, ملک کی اقتصاد ریڈ بیک بون ہے نا, جب آپ کی بیک بون ہی کمزور ہو تو باقی جسم کے آزاد تو آپ کے ساتھ نہیں چلتے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کے اندر یہ بات تو چل رہی ہے کہ کوئی ایک سنجیدہ راستہ اختیار کیا جائے, اور چاہے وہ اب وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور پریزیڈنٹ کی ملاقاتیں ہوں یا جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا, محترمہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کچھ ان کو بھی کچھ سورسز سے پتہ چلا ہے کہ عمران خان بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں, پرائم منسٹر بھی جو ہے وہ کچھ اپنے مطالبے یا اپنی اس خواہش سے کہ جو وہ وقت پہ الیکشن کرنے کی بات ہے, بلکہ وہاں پہ تو اب ایک سال اضافہ کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں کہ اس کو مزید جو ہے اس کو ڈیلے کیا جائے. تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا واضح اور روشن راستہ نہیں ہے کہ آپ بڑی آسانی سے یہ کہیں کہ اب یہ ٹریک پہ آ گئی ہے پاکستان کی پالیٹکس, ابھی تک ٹریک پہ نہیں ہے. ابھی دیکھیں اس کا رخ کیا
بنتا ہے. چلیے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ, وقت کی کمی کے باعث ہم گفتگو جاری نہیں رکھ سکتے. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.
پروگرام زاویہ نگاہ آپ نے سماعت فرمایا, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نور غا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور غا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع خلق نجينا وصلى الله على نور كذو شد نور غا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر فانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ علی نور کذو شد نور غا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, لوگو, یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے اور قرار کی منزل آخرت ہے, لہذا اس گزرگاہ سے وہاں کا سامان لے کر آگے بڑھو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, اگر ہم قرآنی آیات اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے لیے بالکل واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ تمام مفاسد اور گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا خود کے لیے خلق نہیں کی گئی ہے, بلکہ دوسروں کے لیے پیدا ہوئی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر دنیا کی خلقت کا ہدف و مقصد کیا ہے اور دنیا کس مقصد کے تحت خلق کی گئی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں دنیا کا ہدف یہ ہے کہ انسان یہاں پر رہ کر آخرت کے لیے زادِ راہ فراہم کرے. آپ اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام سے تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اے میرے لال, یاد رکھو تمہیں آخرت کے لیے خلق کیا گیا ہے, دنیا کے لیے نہیں, اور فنا کے لیے بنایا گیا ہے, دنیا میں باقی رہنے کے لیے نہیں. تمہاری تخلیق موت کے لیے ہوئی ہے, زندگی کے لیے نہیں, اور تم اس گھر میں ہو جہاں سے بہرحال واپس جانا اور بقدر ضرورت سامان فراہم کرنا ہے. لہذا لوگوں کا یہ فرض ہے کہ وہ دنیا کو ایک وسیلے کی حیثیت سے نگاہ کریں اور دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے توشہ اور زادِ راہ فراہم کریں اور فخر و مباحات اور خود پسندی سے پرہیز کریں. اخلاق اسلامی میں عجب اور خودخواہی کا شمار ایک خطرناک بیماری کے طور پر ہوتا ہے, لہذا ایک مثالی معاشرے کو اس بیماری سے پاک ہونا ضروری ہے. عظیم محدث اور مورخ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ عجب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عجب یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو بزرگ اور زیادہ تصور کرے، اس حال میں کہ اپنے آپ سے راضی ہو اور خود کو خطا کار اور گناہگار نہ سمجھے، بلکہ اپنے ایمان اور عمل صالح کی بنا پر خدا پر منت گزاری کرے۔ عجب سے دو چار معاشرہ کبھی بھی کمال تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تصور کرتا ہے کہ وہ تمام کمالات کو رکھتا ہے، لہذا انہیں حاصل کرنے کی سعی و کوشش بھی نہیں کرتا۔ جیسا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عجب اور خودبینی کا کمال یہ ہے کہ یہ صفت رذیلہ انسان کو حق اور حقیقت سے دور کر دیتی ہے۔ در حقیقت اگر انسان اپنی ابتدا و انتہا پر ذرا بھی غور کر لے تو اس کے پاس عجب اور خودبینی کرنے کا کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا ہے۔ آخر فرزند آدم کا فخر و مباحث سے کیا تعلق ہے، جبکہ اس کی ابتدا نطفے سے اور انتہا مردار ہے، وہ نہ اپنی روزی کا اختیار رکھتا ہے اور نہ اپنی موت کو ٹال سکتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ خود اپنا امتحان کرے اور یہ دیکھے کہ وہ عجب کے مرض میں مبتلا ہے یا نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اس بات پر توجہ دے کہ وہ دوسروں کے لیے احترام کا قائل ہے یا نہیں۔ اگر وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے اور دوسروں کی عزت اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، تو یقیناً وہ اس مہلک مرض میں مبتلا ہے اور اسے علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح معاشرے میں بہت ہی زیادہ رائج ایک اور بھی بیماری ہے جسے ہم غیبت کہتے ہیں۔ غیبت ایک ایسی عام وبا ہے جو کم و بیش ہر معاشرے اور سوسائٹی میں نظر آتی ہے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اس طرح سے کرے کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو وہ ناراض ہو جائے۔ غیبت کرنے والا جب خود اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ غیبت کا سہارا لیتا ہے۔ فقہ جعفری کے اعتبار سے جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح غیبت کا سننا بھی حرام ہے۔ لہذا ایک سالم اور مثالی معاشرہ صرف اسی وقت تشکیل پا سکتا ہے جب اس میں نہ کسی کی غیبت کی جائے اور نہ کسی کی غیبت سنی جائے۔ اسی طرح ایک پاک و صاف اور مثالی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسد کی بیماری سے منزہ اور پاک ہو، کیونکہ حسد جہاں دنیا میں انسان کو کمال حاصل کرنے سے روکتا ہے، وہیں آخرت میں بھی عذاب کا باعث ہوتا ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ آرزو ہو کہ جو نعمتیں پروردگار عالم نے اس کے بھائی کو عطا کی ہیں وہ اس سے سلب ہو جائیں۔ حسد کرنے والا شخص خود اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں جلتا ہے، اس طرح وہ اپنی صحت اور اپنا آرام و سکون سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ حسد کرنے والے جسموں کی سلامتی پر حسد کیوں نہیں کرتے؟ دولت مند کی دولت سے حسد ہوتا ہے اور مزدور کی صحت سے حسد نہیں ہوتا، حالانکہ یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارا چنار سے علی حسین بنگش صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، مجھے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام پسند ہیں، خاص طور پر خصوصی پروگرام تو ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، جن کو سن کر ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ وہ اتنے اچھے پروگرام اپنے سامعین کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے پروگرام اسلام کی معرفت، کلام نور، صبح امید اور اسی طرح کے سماجی اور مذہبی پروگرام بہت پسند ہیں۔ پروگرام بزم دوستہ بھی مجھے قدیم ایام سے بہت اچھا لگتا ہے اور میں اسے بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ تمام ریڈیو سننے والوں کو میرا سلام، خدا سب کو اچھا رکھے۔ جی ہاں محترم سامعین، علی حسین بنگش صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بازار بھیجا تاکہ آپ کے لیے ایک لباس خریدیں۔ حضرت علی علیہ السلام بازار گئے اور 12 درہم کا ایک پیراہن خرید کر لائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ پیراہن کتنے میں خریدا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 12 درہم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، مجھے اتنے زیادہ قیمتی لباس پسند نہیں ہے، بلکہ مجھے اسے سستا پیراہن چاہیے، کیا دکاندار اسے واپس لے سکتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے پیراہن اٹھایا اور بازار گئے اور دکاندار سے فرمایا، پیغمبر اسلام کو اس سے سستا پیراہن چاہیے، کیا تم میرا پیسہ واپس کر کے اس پیراہن کو واپس لے سکتے ہو؟ دکاندار نے قبول کر لیا اور حضرت علی علیہ السلام پیسہ واپس لے کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں واپس آ گئے۔ پھر پیغمبر اسلام اور حضرت علی علیہ السلام دونوں بھائی بازار آئے۔ راستے میں پیغمبر کی نگاہ ایک کنیز پر پڑی۔ پیغمبر اسلام اس کے قریب گئے اور پوچھا، آخر تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا، میرے مالک نے مجھے 4 درہم دیا تھا تاکہ بازار سے سامان لاؤں، مگر نہ جانے کیسے وہ 4 درہم مجھ سے غائب ہو گئے۔ اب میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ میں خالی ہاتھ گھر واپس جاؤں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 4 درہم دیے اور کہا، جا، اب جو بھی خریدنا ہے خرید لے اور گھر واپس چلی جا۔ اور پھر آپ بازار گئے اور 4 درہم میں ایک پیراہن خرید کر زیب تن کیا۔ ابھی بازار سے واپس آ ہی رہے تھے کہ راستے میں ایک برہنہ شخص کو دیکھا۔ آپ نے فوراً ہی اپنا پیراہن اتار کر اس شخص کے حوالے کر دیا۔ آپ دوبارہ بازار گئے اور 4 درہم کا دوسرا پیراہن خریدا اور اسے زیب تن کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں پھر اسی کنیز کو دیکھا کہ حیران و پریشان وہیں بیٹھی ہے۔ آپ نے پوچھا، تو گھر کیوں نہیں گئی؟ اس نے کہا، اے رسول خدا، بہت تاخیر ہو گئی ہے اور شاید مجھے گھر پہنچتے ہی اس تاخیر پر مار پڑے، کیونکہ میں دیر سے آئی ہوں۔ پیغمبر نے کہا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں تیری سفارش کروں گا کہ تجھ پر ظلم نہ کریں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنیز کے ساتھ گئے۔ جیسے ہی رسول اسلام اس کے گھر کے پاس پہنچے، اس کنیز نے کہا، اے رسول خدا، یہی میرا گھر ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے صاحب خانہ، تم پر میرا سلام ہو۔ لیکن جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ بھی جواب سلام نہ آیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر جب سلام کیا تو جواب سلام آیا۔ پیغمبر نے کہا، تمہاری اس کنیز کو آنے میں دیر ہو گئی ہے، میں یہاں اس لیے لے آیا ہوں تاکہ تم اسے کوئی سزا نہ دینا۔ اس نے کہا، اے رسول خدا، آپ کی عظمت و تشریف آوری پر میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے، یہ 12 درہم کتنے بابرکت تھے جس سے 2 برہنہ لوگوں کو لباس عطا کیا اور ایک کنیز کو آزاد کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات ابھی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 آذر 17 جمادی الاول اور 12 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 17 جماعت الاول سن 291 ہجری قمری کو معروف عرب ماہر لسانیات اور نحو ابو العباس احمد بن یحییٰ نے وفات پائی۔ اپنے زمانے کے رائج علوم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے عربی ادب کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا، اور سالہ سال کے مطالعے کے بعد انہوں نے اس سلسلے میں بلند مقام حاصل کیا۔ ان کی کتابوں میں اعراب القرآن کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سترہ جماعت الاول سن 450 ہجری قمری کو ایران اور اسلام کے عظیم دانشور اور فلسفی امام محمد غزالی پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابو نصر اسماعیل سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، اور تھوڑے ہی عرصے میں اپنے زمانے کے علوم میں دوسرے لوگوں سے آگے نکل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ 28 سال کی عمر میں ہی عظیم فقہا میں ان کا شمار ہونے لگا۔ ان کی شہرت کے سبب خواجہ نظام الملک نے بغداد کے مدرسے ناظمیہ میں تدریس کی دعوت دی، اور انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی، لیکن سن 488 ہجری قمری میں شدید ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے تدریس کو چھوڑ دیا اور بغداد سے حج کے لیے چلے گئے۔ حج کے بعد بیت المقدس میں قیام پذیر ہوئے، پھر وہ اپنے وطن ایران واپس آ گئے اور محققین کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے۔ امام محمد غزالی نے ایران واپس آنے سے ایک سال قبل اپنی اہم کتاب احیاء علوم دین لکھی تھی۔ ان کی دیگر اہم کتابوں میں کیمیائے سعادت، نصیحت الملوک اور مقاصد الفلاسفہ کا نام قابل ذکر ہے۔ بارہ دسمبر سن 1821 عیسوی کو معروف فرانسیسی مصنف گستاو فلوبر فرانس کے شہر روان میں پیدا ہوئے۔ ان کو نوجوانی سے ہی ادب سے شدید لگاؤ تھا، جس کی بنا پر انہوں نے قانون مضمون چھوڑ کر روان کے ایک مضافاتی علاقے میں سکونت اختیار کر لی۔ اس دوران تو فلوور نے اپنی کتابیں لکھیں جو ان کی بہت زیادہ شہرت کا سبب بنی۔ انہوں نے اگرچہ بہت کتابیں نہیں لکھیں، لیکن چند کتابوں میں ہی ہر کتاب ادبی شاہکار شمار ہوتی ہے۔ ان کی کتابوں میں جذباتی تربیت، مراسلات اور مہمان نواز خاص طور سے قابل ذکر ہے، لیکن ان کی سب سے اہم کتاب کا نام میڈم بیوری ہے۔ گستاو فلوبر 59 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز ریڈیو تہران سے۔ 12 دسمبر سن 1901 عیسوی کو مواصلات کی تاریخ میں پہلی بار ریڈیائی لہروں کے ذریعے ایک جملہ اٹلی کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک نشر کر کے پہنچایا گیا۔ اس طرح مواصلات کی دنیا میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ اس جملے کو نشر کرنے اور نشر کرنے والی مشین کو ایجاد کرنے والے سائنسدان کا نام مارکونی تھا۔ مارکونی اطالوی ماہر طبیعیات تھے اور انہوں نے بعد میں ریڈیو ایجاد کیا۔ اکیس آذر سن 1309 ہجری شمسی کو روزنامہ جبل المتین کے ایڈیٹر سید جلال الدین معید الاسلام ہندوستان کے شہر کلکتہ میں اپنے دفتر میں وفات پا گئے۔ انہوں نے اپنے کام کا آغاز عالم اسلام کے مشہور مصلح اور دانشور سید جمال الدین اسد آبادی کی ایما پر کیا تھا۔ اکیس آذر سن 1361 ہجری شمسی کو ایرانی مترجم اور مصنف ڈاکٹر علی اصغر سروش کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ تحقیق و ترجمے میں مشغول ہو گئے۔ ڈاکٹر سروش فرانسیسی زبان کے علاوہ انگریزی اور عربی زبانوں پر بھی مکمل عبور رکھتے تھے۔ ان کی متعدد تالیفات میں فرنگ متشابہات، زبان فرانس سے سلطنت روم و آغاز مسیحت اور تمدنہائے باستانی خاور نزدیک کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ اور 12 دسمبر سن 2003 عیسوی کو جمہوریہ آذربائیجان کے سابق صدر حیدر علی اوف کا انتقال ہوا۔ ان کی عمر 80 سال تھی۔ وہ 10 مئی 1923 کو نخجوان میں پیدا ہوئے تھے۔ حیدر علی اوف پر آذربائیجان کے فوجیوں کے اجتماع میں تقریر کے دوران دل کا دورہ پڑنے کے بعد ترکی کے فوجی اسپتال میں داخل کرایا گیا، لیکن وہاں ان کو کوئی افاقہ نہیں ہوا اور بے ہوشی کی حالت میں علاج کے لیے امریکہ لے جایا گیا۔ حیدر علی اوف کے دور صدارت کے کاموں میں برطانوی تیل کمپنی کے اثر و رسوخ والے ایک غیر ملکی کنسورشیم کے ساتھ تیل کا معاہدہ شامل ہے۔ حیدر علی اوف نے ملک سے باہر جاتے وقت اپنے بیٹے الہام کو نگراں صدر مقرر کر دیا تھا، جو 15 اکتوبر 2003 کو ہونے والے انتخابات میں باقاعدہ صدر منتخب ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواك برحمتك يا أرحم الراحمين.